عبادت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر نظر ڈھونڈتی ہے دیارِ مدینہ ہے دل اور جابِ قرارِ مدینہ وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں تو آرام فرما کے سرور وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما کے سرور اسی میں تو آرام فرما کے سرور وہ دیکھو خود پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر یہی تھے یہ پروانہ شمعِ انور یہی تھے یہ پروانہ شمعِ انور ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر یہی تھے یہ پروانہ شمعِ انور یہی تھے یہ پروانہ شمعِ انور وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرما کے سرور یہی سے تو اسلام پھیلا جگہ میں یہی سے تو اسلام پھیلا جگہ میں مدینے کا شہرا گئے ہفت آسماں میں مدینے کا شہرا گئے ہفت آسماں میں یہی سے تو اسلام پھیلا جگہ میں مدینے کا شہرا گئے ہفت آسماں میں مدینے کا شہرا گئے ہفت آسماں میں ابو بکر فاروق و عثمان و حیدر یہی تھے یہ پروانہ شمعِ انور نشانِ نبی ہے یہ مسجد قبا کی نشانِ نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیاء کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی یہی سے تو اسلام پھیلا جگہ میں مدینے کا شغل راگے ہفت آسمان میں مدینے کے دیواروں در دیکھتے گئے مدینے کے دیواروں در دیکھتے گئے عجب حال قلبوں جگر دیکھتے ہیں عجب حال قلبوں جگر دیکھتے ہیں مدینے کے دیواروں در دیکھتے ہیں مدینے کے دیواروں در دیکھتے ہیں عجب حال قلبوں جگر دیکھتے ہیں عجب حال قلبوں جگر دیکھتے ہیں نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبہ نبی کی ضیا کی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ وقت ہے یہ مسکن کے شاہ مدینہ کا اختر یہ مسکن کے شاہ مدینہ کا اختر یہ مسکن کے شاہ مدینہ کا اختر فلک بوسہ زن گئے یہاں کی زمین پر فلک بوسہ زن ہے یہاں کی زمین پر یہ مسکن گشا گے مدینہ کا اختر یہ مسکن گشا گے مدینہ کا اختر فلک بوسہ زن گئے یہاں کی زمین پر فلک بوسہ زن ہے یہاں کی زمین پر وہ دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر وہ دیکھو عہد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر وہ دیکھو خود پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد نماز کی 51 سنتیں جس میں قیام میں 11 سنتیں ہیں وہ ہو چکی اب قرات کی 7 سنتیں قرات یعنی تلاوت کی 7 سنتیں نمبر 1 تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نمبر 2 تسمیہ یعنی ہر رکعت کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہر رکعت کی شروع میں دوسری رکعت کے لیے بھی اگر انسان اٹھے تو اس کے میں بھی جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے نمبر 3 چپکے سے آمین کہنا نمبر 3 چپکے سے آمین کہنا آمین تو کہنا سنت ہی ہے لیکن چپکے سے کہنا یہ سنت ہے تو لہذا آمین میں آواز جو ہے نا زیادہ اوپر نہیں کرنی چاہیے یعنی جہرن اس کو نہیں پڑھنا چاہیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال امین وخف بها صوته. نبی علیہ السلام نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کے اس کے بعد امین کہا اور آہستہ آواز سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چپکے سے امین کہنا. نمبر چار, فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک. فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک. عصر و عشاء اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن الذین تک, اس ان جو صورتیں ہیں ان کے درمیان میں پڑھنا. اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے یعنی اذا زلزلت الارض سے لے کے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا. اس ترتیب سے یعنی یہ صورتیں پڑھنا جہری نمازوں میں یا سری نمازیں جو فرض ہے اس میں پڑھنا یہ سنت ہے. نمبر پانچ, فجر کے پہلی رکعت کو طویل کرنا. نمبر پانچ, فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا. نمبر چھ, ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا. ثنا یعنی سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ آمین کو آہستہ کہنا. نمبر سات, فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت یعنی ظہر مغرب اور عشاء, یہ جو مغرب میں تو تیسری رکعت, تو اس میں جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے امام پڑھتا ہے, اور اگر انسان انفرادی نماز پڑھتا ہے تو پھر ان کو بھی پڑھنا چاہیے. تو یہ پڑھنا جو ہے نا سنت ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھ لیا اور تین سبحان ربی العالی کی مقدار جو ہے نا کھڑا ہوا تھا اور پھر جو ہے نا رکوع میں چلا گیا تو اس کی رکعت ہو گئی, فرض ادا ہو گیا. اس طرح اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ اس نے سورت بھی ملایا تو اس صورت میں ان پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے. اگر کسی نے فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا تو اس پہ جو ہے نا سجدہ سہو واجب نہیں ہے. یا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا اس کے ساتھ, اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے. تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. آداب المعاشرت جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بڑوں کے لیے آداب. بڑوں کے لیے آداب, مشائخ سلوک کے لیے جو نا یہ ادب ہے, ذرا لمبا ہے. حضرت فرماتے ہیں اپنی کسی خادم یا متعلق کو اپنا ایسا مقرب مت بناؤ کہ دوسرے لوگ اس سے دبنے لگے یا وہ دبانے لگے. اپنے کسی خادم یا متعلق یعنی مرید کو اپنا ایسا مقرب مت بناؤ کہ دوسرے لوگ اس سے دبنے لگے یا وہ دبانے لگے. اسی طرح اگر وہ لوگوں کی روایات و حکایات تم سے کہنے لگے منع کر دو, کہ لوگوں کی باتیں کہ یہ فلاں ایسا کرتا ہے دوسرا ایسا کرتا ہے, تو فرمایا اگر وہ ایسا جو نا یعنی تم سے کہنے لگے منع کر دو, ورنہ لوگ اس سے خائف ہو جائیں گے اور تم لوگوں سے بدگمان ہو جاؤ گے. اسی طرح اگر وہ کسی کا پیام یا سفارش تمہارے پاس لائے سختی سے منع کر دو تاکہ لوگ اس کو واسطہ سمجھ کر اس کی خوشامد نہ کرنے لگے, اس کو نذرانے نہ دینے لگے, یا وہ لوگوں سے فرمائش نہ کرنے لگے. خلاصہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کا تعلق براہ راست اپنے سے رکھو, کسی شخص کو واسطہ مت بناؤ. ہاں اپنی خدمت کے لیے ایک آدھ شخص خاص کر لو, مذائقہ نہیں, مگر اس کو لوگوں کے معاملات میں ذرہ برابر دخل نہ دو. اسی طرح مہمانوں کا قصہ کسی پر مت چھوڑو, خود سب کی دیکھ بھال کرو. اسی طرح مہمانوں کا قصہ کسی پر مت چھوڑو, خود سب کی دیکھ بھال کرو. گو اس میں تو تعب یعنی تھکاوٹ زیادہ ہوگا مگر دوسروں کو تو راحت و سہولت رہے گی, اور بڑے تو تعب کے لیے ہوا ہی کرتے ہیں, اور بڑے تو تعب یعنی تکن کے لیے ہوا ہی کرتے ہیں. تو لہذا بڑوں کو چاہیے, حضرت فرماتے ہیں کہ سب جن معاملات خود دیکھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
شیخ اللہ رب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آواز ہے, سلسلہ موائد حسنہ نمبر 46, لذت ذکر اور لطف ترک گناہ. بڑا عجیب و غریب واز ہے. اور ہمارے پیارے شیخ العرب والا جمع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑے درد دل سے اس میں اللہ تعالی کی محبت پر بیان فرمایا ہے. اور اگر ہم یہ واز پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بعض مقامات پر جیسے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور باپ اپنے بیٹے نافرمان بیٹے سے اگر یہ کہتا ہے کہ بیٹا میں اب تمہیں کتنا سمجھاؤں, کس کس طرح سمجھاؤں, اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ میرا ایک ایک دوست اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جائے. فرمایا کہ متقی نہیں, متقی سے بڑا درجہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد. ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کس پر فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. اب یہ منعم علیہم کون ہیں, کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین, نبیوں کا درجہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حضرت والا فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وصدیقین, اور فرمایا صدیق جمع ہیں. معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے صدیق نہیں ہیں بلکہ قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ ساری دنیا کے صدیق جمع ہو جائیں وہ ایک پرلے پر ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر ہوں, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عبادت, ایک رات کی عبادت, حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا حضرت امی عائشہ نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امتیوں میں, آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں ان آسمانوں کے ستاروں کے برابر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امی عائشہ فرماتی ہے مجھے اپنے ابا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہوئی, میں نے پوچھا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور نے فرمایا ان کے ایک دن کی نیکیاں اتنی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکی آپ لے لیجئے, اپنے ایک دن جو آپ نے غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی وہ رات, اس کی ایک دن کی نیکی مجھے دے دیں. ہمارے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں غار میں داخل ہوتا ہوں. غار میں داخل ہوئے, اس کی صفائی کی اور جو غار میں جو سوراخ تھے وہ بند کرنا شروع کر دیے, اپنا جو کپڑا تھا وہ پھاڑ پھاڑ کر, یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم پر کپڑا بچ گیا تھا جو سطر ہے جس کا چھپانا لازمی ہے, تو ایک سوراخ رہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا اور خود اپنا پاؤں اس سوراخ پر رکھ دیا. فرمایا حضرت والا سے سنا, فرمایا کہ ایک سانپ نے ان کو ڈسا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا. فرمایا اگر میں ہل گیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی. دوبارہ ڈس مارا, تیسری دفعہ جب ڈنگ مارا تو ان سے برداشت نہیں ہوا, آنسو نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے, بیدار ہو گئے. اے ابو بکر کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ معاملہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کس جگہ پر مارا ہے آپ کو؟ وہاں پر اپنا لعاب مبارک لگا دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے سانپ نے ڈنک مارا تو ایسی تکلیف ہوئی کہ زندگی میں ایسی تکلیف نہیں ہوئی, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اتنی راحت ملی کہ زندگی میں ایسی راحت نہیں ملی. بعض لوگ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ تھا, لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں وہ جن تھا جو سانپ کی شکل میں آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے, لیکن جب درمیان میں دیوار حائل ہو گئی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں آ گیا تو اس پر ڈنک مارنے لگا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا, لیکن فرمایا قیامت تک صدیقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو حضرت والا یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک ایک ساتھی اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جائے. پھر جب ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو حضرت والا فرماتے ہیں مجھ کو غم ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان کروں. تو جو صبح مضمون پڑھا تھا اس کے آخر کی چند لائنیں دوبارہ پڑھ کر پھر نیا مضمون پڑھتا ہوں. بس دو ہی کام ہیں, نمبر ایک کسی اللہ والے سے محبت کرو. دین کا شارٹ کٹ, آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ شارٹ کٹ کیا ہے, ہمیں فلاں جگہ جانا ہے, ہمیں کوئی شارٹ کٹ راستہ بتاؤ کہ ہم وہاں جلدی پہنچ جائیں. اب ہمارے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ دین کا شارٹ کٹ بتا رہے ہیں. بس دو ہی کام ہیں, نمبر ایک کسی اللہ والے سے محبت کرو, اس کی صحبت اٹھاؤ. اہل اللہ کی پیوند کاری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے, کونوا مع الصادقین, کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو. یہ مضمون جو حضرت والا کا بھی آ رہا ہے, اس سے پہلے مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ٹنڈو جام میں سندھ کا جو علاقہ ہے شہر ہے وہاں پر اللہ والوں کی صحبت, کھڑکی کھول دیں, اللہ والوں کی صحبت پر مضمون ارشاد فرمایا. تو وہاں پر جو پروفیسر تھے ایگریکلچر یونیورسٹی کے, انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں اور ان کی جو درد دل, ان کا تقویٰ کی دولت, ان کی اشکباری, ان کی فدا کاری, ان کا گناہوں سے بچنا, ان کا تعلق مع اللہ ہمارے دل کے اندر آ جائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا حضرت والا ہم یہاں پر لنگڑے آم کے ساتھ دیسی آم کی قلم لگاتے ہیں اور دیسی آم کو لنگڑے آم کے ساتھ کس کے باندھتے ہیں, جیسے جیسے دیسی آم کی قلم بڑھتی رہتی ہے ہم اس کو کاٹتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ لنگڑے آم کی تمام کیفیات دیسی آم میں منتقل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دیسی آم نہیں رہتا بلکہ حضرت والا وہ لنگڑا آم بن جاتا ہے, اس کا دام بدل جاتا ہے, اس کا نام بدل جاتا ہے, اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. حضرت والا نے فرمایا بس میرا جواب بھی ہو گیا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اگر ہم دیسی دل ہیں, ہم اپنے آپ کو کسی لنگڑا نہیں تگڑے دل والے کے ساتھ جوڑ دیں, مضبوط تعلق قائم رکھیں اور اس اللہ والے سے کہیں کہ ہاں مثل کیمیا کے تو مجھے مٹائے جا, شان میری گھٹائے جا, رتبہ میرا بڑھائے جا. خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے عرض کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجدد صدی میں ایک پیدا ہوتا ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں, ایک مجدد کو دنیا میں بھیجتے ہیں, پھر وہ دین کو نئے انداز سے پیش کرتا ہے, نیا دین پیش نہیں کرتا. پیارے شیخ نے فرمایا کہ پانی وہی رہے گا لیکن برتن بدلتے رہیں گے, کبھی اسٹیل کا برتن ہوگا, کبھی کانچ کا ہوگا, پھر کانچ کا مختلف انداز سے ہوگا, تو باتیں تو وہی رہیں گی لیکن ان کا پیش کرنے کا انداز بدلتا رہے گا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دو عالم میرے پاس لاؤ مجدد, فرمایا کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا, فرمایا دو عالم میرے پاس لاؤ اور مجھے مت بتاؤ کہ ان میں سے ایک صحبت والا ہے, اللہ والوں کی صحبت اٹھائیے, اور دوسرا وہ ہے جس نے اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائی. اشرف علی کو کچھ مت بتاؤ, فرمایا پانچ منٹ کے بعد اشرف علی بتا دے گا کہ یہ صحبت یافتہ ہے, یہ بلا صحبت یافتہ ہے. فرمایا جو اللہ والوں کا صحبت یافتہ عالم ہوگا اس کے بات کرنے کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہے. تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم دیسی آم کو لنگڑا آم بنا دیتے ہو, تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے کس کر ان سے قلم لگاؤ, کم از کم ایک چلہ ان کے پاس لگاؤ, تو فرمایا تمہارا دل لنگڑا دل نہیں بنے گا, تگڑا دل بن جائے گا. فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں رہو, اپنی جو خامیاں ہیں ان کی اطلاع ان کو کرتے رہو. فرمایا ایک دن آئے گا کہ تم بزبان حال یہ شعر پڑھو گے کہ اے میرے شیخ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. پھر وہ رو رو کر تہجد میں اپنے نوافل میں اپنی دعاؤں میں رو رو کر اپنے شیخ کو دعائیں دے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو اس کو بھی نبھا دیتے, اتنے بڑے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے بانی جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اردو کتابیں اتنی مشکل ہیں کہ علماء کے لیے آسان نہیں ہیں. اردو کتابیں ان کی عربی کا کیا حال ہوگا, ان کے علوم کیا ہوں گے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جب حاجی صاحب کے پاس گئے جو صرف کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے, تیسرے درجے میں جہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے تیسرے درجے میں, فرمایا کہ آپ حاجی صاحب کے پاس گئے وہ چمک گئے. حضرت تھانوی نے فرمایا غلط, حاجی صاحب کے پاس جانے سے ہم لوگ چمک گئے. حاجی صاحب کیا چمکیں گے؟ پھر کسی نے کہا حضرت آپ کے پاس اتنے علوم ہیں, آپ ایسے زبردست عالم ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے حاجی صاحب کے پاس جانے کی؟ فرمایا کہ جب حاجی صاحب کو مسئلہ پوچھنا ہوگا تو حاجی صاحب ہمارے پاس آئیں گے کہ میاں اشرف علی اس مسئلے کا حل بتا دو, لیکن جب ہمیں روحانی تربیت کرانی ہوگی تو ہم حضرت حاجی صاحب کے پاس جائیں گے. پھر روتے ہوئے فرمایا کہ مدارس سے ہمیں مٹھائیوں کی لسٹ مل گئی تھی کہ گلاب جامن ایسے بنتا ہے, برفی ایسے بنتی ہے, یہ مٹھائی ایسے بنتی ہے, لیکن کھانے کو ملی حاجی صاحب کے پاس. یعنی ہمیں پتا تو چل گیا کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں, 2 سنتیں ہیں, عشاء کی 4 رکعتیں, 2 سنت, 3 وتر, کوئی نفل پڑھنا چاہے تو نفل, لیکن وہ 4 رکعت کیسے پڑھیں گے, وہ 2 رکعت کیسے پڑھنی ہے, کس درد دل سے پڑھنی ہے, کس اخلاص سے پڑھنی ہے, وہ ہمیں حاصل ہوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, حضرت حاجی صاحب کے پاس جو کہ عالم بھی نہیں تھے. کونو مع صادقین, کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو, یہ پیوند کاری خدائی ٹیکنالوجی ہے. تمہارا دیسی دل جب اللہ والوں کے دل سے پیوند کھائے گا تو پھر تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے تمہارا پیر ہے. کونو مع صادقین, اللہ والوں کے ساتھ رہو. حضرت والا نے فرمایا کہ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر المانی میں فرماتے ہیں کتنا رہو, فرمایا اے خالتوہم لتکون مثلہم, اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ. حضرت مولانا منصور صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت والا کے خلیفہ ساؤتھ افریقہ میں, جن کو علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے ساؤتھ افریقہ میں حدیث پڑھانے کے لیے بھیجا تھا, وہ اس تفسیر کی تشریح اپنے شعر میں کر رہے ہیں کہ دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ تم بھی ان کے مثل بنو, دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ تم بھی ان کے مثل بنو, کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے. فرمایا اگر کسی کمپنی میں ہمیں بتا چلے کہ وہاں جو ملازم ہیں جو ایم ڈی اور باس ہے وہ ہفتے میں 2 دن آتے ہیں, ہفتے میں 3 دن آتے ہیں, ہم کہیں گے یہ کیسی کمپنی ہے. تو اتنا ساتھ رہو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ. نمبر 2, اور دوسرا کام ہے کہ اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانا. خون دل کا بے مثل خون بہا, بس چند دن اپنی آرزوؤں کا خون کر لو. حضرت والا نے فرمایا حرام آرزوئیں, حلال آرزو کرنے کا حکم نہیں ہے, حرام آرزوؤں کا خون کر لو صاحبوں, وہی درد دل پا جاؤ گے جو اس اللہ والے کو حاصل ہے. جیسا کہ میرے شیخ نے جونپور میں مجھے دکھایا تھا کہ جو تلی ثابت ہے اگر غلطی سے اس کو گلاب کے پھول میں رکھ دیا تو گلاب کی ذرا سی خوشبو بھی نہیں آئے گی, لہٰذا اپنے قلب کے تل کو مجاہدات سے رگڑ رگڑ کر حساس اور لطیف کر لو, غم اٹھا لو اور ایک لمحہ مالک کو ناراض نہ کرو, انشاءاللہ اس کا بے مثل صلہ ملے گا, بے مثل خون بہا ملے گا. جو اللہ شریعت میں قانون خون بہا کا بنا سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا خون بہا اس پر فرض کرتا ہے, تو وہ ارحم الراحمین, اللہ اپنے راستے میں اپنے عاشقوں کو خون آرزو پر خون بہا نہ دے گا, وہ خون آرزو پر بے مثل خون بہا, بے مثل صلہ اور بے مثل بدلہ دیتا ہے, جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو نظر بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف سنی کہ ان نظر سہام من سہام ابلیس مسمومون, کہ نظر یعنی بد نظری شیطان کا تیر ہے زہر میں بجایا ہوا. من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی, شیخ کے خوف سے نہیں, استاد کے خوف سے نہیں, مقتدیوں کے خوف سے نہیں, پڑوسیوں کے خوف سے نہیں, من ترکہ مخافتی میرے خوف سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے, ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, میں اس کے ایمان کو بدل دوں گا اور وہ ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس اپنے دل میں پائے گا. فرمایا حضرت والا نے اس کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, کہ اس سے پتا چلا کہ جب حلاوت ایمانی دل میں آتی ہے لا تخرج منه ابدا, پھر وہ کبھی بھی نہیں نکلتی. وفی اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ, فرمایا حسن خاتمہ کی بشارت ہے. نظر کی حفاظت سے فرمایا حضرت والا نے نظر کی حفاظت سے حلوہ ایمانی عطا ہو رہی ہے. فرمایا آج کل جگہ جگہ حلوہ ایمانی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. کیا مطلب؟ بے پردہ عورتیں ہیں, سائن بورڈ ہیں, اخباریں ہیں, نیٹ کی دنیا ہے. فرمایا نظر کی حفاظت کرو, حلوہ ایمانی لیتے رہو. نظر کی حفاظت کرو, حلوہ ایمانی لیتے رہو. حضرت والا نے فرمایا آپ واجد ہوں گے اور حلوہ ایمانی موجود ہوگی اپنے دل میں. فرمایا حلاوتہ فی قلبی, اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا وہ شخص. سرور عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نظر بچاتا ہے اللہ اس کو حلاوت ایمانی دیتا ہے, آنکھ کی مٹھاس لے کر دل کی مٹھاس دیتا ہے, اور کیا کیا دیتا ہے. ان کے راستے میں اپنی آرزو کا خون کر کے تو دیکھو, دنیا والے تو ایک خون بہا دے سکتے ہیں, یا مال دیں یعنی دیت تو شریعت کا حکم ہے, یا پھر اس کا قصاص ہے کہ قتل کر دیں, لیکن اللہ جو خون بہا دیتا ہے وہ بے شمار و بے حساب اور غیر محدود ہوتا ہے, اس کا کوئی مثل بھی دنیا میں نہیں پاؤ گے. اس لیے ہر ولی اللہ اپنے قلب میں ایک لذت بے مثل رکھتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں. ولم یک اللہ کفواً احد, اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور اللہ تعالیٰ سے برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں تو ان کے نام کی لذت بھی بے مثل ہے, غیر محدود ہے, غیر فانی ہے. دنیا کے سلاطین محدود تخت و تاج رکھتے ہیں, اللہ والے غیر محدود تخت و تاج رکھتے ہیں. دنیا کے عاشقین پاپڑ بریانی شامی کباب محدود کھاتے ہیں, لیکن اللہ والے جب ایک دفعہ اللہ کہتے ہیں تو سارے عالم کے انگوروں کا رس, سارے عالم کے شامی کباب اور بریانی کا مزہ ان کے دل میں پہنچ جاتا ہے, کیونکہ وہ خالق انگور ہے, خالق سیب ہے, خالق کباب و بریانی ہے, خالق لذات دو جہاں ہیں. کیا کہیں دوستوں, سچ کہتا ہوں اب کائنات کی لغت پیچھے ہٹ رہی ہے. دیکھ دوبارہ آ گیا. سچ کیا کہیں دوستوں, سچ کہتا ہوں اب کائنات کی لغت پیچھے ہٹ رہی ہے, کہ اب اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہے, ہم قاصر ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق جب نبی نہیں ادا کر سکتا تو کوئی ولی کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان نہیں کر سکتے لیکن ہم کہتے ہیں کوئی شامی کباب کی تعریف بیان نہ کر لیکن ہم کہتے ہیں کوئی شامی کباب کی تعریف بیان نہ کر سکے, لیکن شامی کباب کھا لے تو مزہ پائے گا یا نہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اختر نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کو صحیح لغت سے تعبیر کیا ہے یا نہیں, لیکن مان لو ایک دیہاتی ہے بیچارہ اردو بھی نہیں جانتا, لیکن شامی کباب آپ اس کے منہ میں ڈال دیں تو خود ہی اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے منہ میں کباب کی جو لذت ہے اس کی تعبیر کے لیے اب کسی لغت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بس دو کام کر لو. حضرت والد صاحب نے فرمایا کوئی کسی کو سامنے تعریف کرے کہ آم بڑا مزیدار ہوتا ہے, بہت میٹھا ہوتا ہے, کیسا میٹھا ہوتا ہے, شکر جیسا نہیں, سیب جیسا نہیں, بھائی آپ خود ہی کھا کر دیکھ لیں, خود جب کھائے گا تو کہے گا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی, جزاک اللہ کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی. ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے جب دنیا کی لذتوں کو, فانی ہونے والی لذت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ جو باقی ہیں ہمیشہ سے تھے ہمیشہ رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی لذت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے. فرمایا حضرت والد صاحب فرماتے ہیں جب گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنا مزہ آ رہا ہے, خانہ کعبہ میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں, شب برات, شب قدر, ختم قرآن وقت, رمضان میں افطاری کے وقت جب رونا نصیب ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, تو گناہ چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو مزہ ہوگا اس کو فرمایا لغت تعبیر نہیں کر سکتی. لغت کہتی ہے معانی, محبت کہتی ہے دل کی کہانی. کہاں پاؤ گے صدرہ بازگاہ میں جو درد نیا ہے دل کے حاشیہ میں. فرمایا کہ لغت کیسے بیان کر سکتی ہے, میرے منہ میں جو کباب کی لذت ہے اس کی تعبیر کے لیے اب کسی لغت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بس دو کام کر لو, ایک تو اللہ تعالیٰ کے کسی خاص بندے سے دوستی کر لو اور جگری دوستی کر لو اور کچھ دن ان کے ساتھ رہ لو, سفر میں حضر میں دیکھو کہ وہ خوشی میں کیسا رہتا ہے, غصے میں کیسا رہتا ہے, لیلائے کائنات اور مجانین عالم کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے, بادشاہوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے, غریبوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے, اس کی زندگی کے ہر موڑ پر انشاءاللہ تعالی آپ پہچان جائیں گے کہ اس کے دل میں کوئی عظیم و شان مال ہے جس کی وجہ سے یہ تمام دنیا کے مال کی طرف دیکھتا بھی نہیں, حسینہ نے کائنات کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا. اور دوسرا کام میں نے بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانے میں پیچھے نہ ہٹو, ہجڑے نہ بنو, لومبڑی نہ بنو, ہمت مردانہ اختیار کرو. پرتاپ گڑھ میں ایک گویہ آیا مقدمے کے لیے میرے ایک وکیل دوست کے پاس. انہوں نے کہا کچھ اشعار سنا دیں تو میں تیرا مقدمہ لڑوں گا. اس نے کہا سنیے صاحب, بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے. اب میرے کان کھڑے ہو گئے, حضرت والا فرما رہے ہیں کیونکہ عشق کی بات جہاں بھی ہوتی ہے میں فوراً کان لگا دیتا ہوں, سبق لیتا ہوں بچپن ہی سے. بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے. پروانہ جل جاتا ہے روشنی کے آگے. فرمایا پروانہ بولا کہ عشق میں جل جانا چاہیے, فرحات بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے. حضرت والا نے فرمایا کہ شیری نے فرحات سے کہا تھا کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اپنا سر مار کر اس پہاڑ سے دودھ کی نہر نکال کر دکھا دے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ فرحات نے یہ نہیں کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے, کبھی پہاڑ سے بھی دودھ نکل سکتا ہے. فرمایا کہ حرام محبت میں اپنے سر کی ٹھوکریں مار مار کر مر گیا. حضرت والد صاحب ایک شعر سناتے ہیں کہ بازی اگر جیت نہ سکا سر تو اپنا کھو سکا, بازی اگر جیت نہ سکا سر تو اپنا کھو سکا, کس منہ سے کہتا ہے اپنے کو عشق باس, اے روح سیات اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا. فرمایا ہم اللہ تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم سے اپنی ایک حرام خواہشات نہیں چھوٹتی, ایک مش داڑھی نہیں رکھی جاتی, اپنے گھر سے تصویریں, فلمیں, گانے یہ صاف نہیں ہوتے, حرام آمدنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ملاوٹ کر رہے ہیں تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, دھوکہ دے کر سودا بیچ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, خیانت کر رہے ہیں وہ امانت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا حضرت والا نے کہ فرحات بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے, مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے. یہ شعر اگلا مصرع یعنی لکھا حضرت والد صاحب سے سنا. اور اللہ کا عاشق کہتا ہے کہ عشق میں مر مر کے جینا چاہیے, اللہ کا عاشق بولا کہ عشق میں مر مر کے جینا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر لو. کیا مطلب؟ دل کہتا ہے کہ اس لڑکی سے کو دیکھ لے, تیری پرانی گرل فرینڈ ہے اس سے فون پہ بات کر لے, اب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بات نہیں کرنی ہے, میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگا, گناہ کبیرہ ہے. اپنے دل کو توڑ دیا, یہ ہے دل کو مارنا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا, یہ ہے دل کو آباد کرنا. حضرت شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کہ برباد محبت کو وہ نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خوشیاں عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو خواب میں بھی وہ سکون اور وہ خوشیاں میسر نہیں ہیں. تو بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے, فرحات بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے, مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے, اور اللہ کا عاشق بولا عشق میں مر مر کے جینا چاہیے. میں وہی آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنے نفس سے بھی اور آپ کے نفسوں سے بھی, اسی کی گزارش کرتا ہوں کہ اگر اللہ ہمیں ہمت مردانہ نہ دیتا تو احکام مردانہ بھی نہ دیتا. ہم کو ہمت اور طاقت دے کر حکم دیا کہ نظر بچاؤ, اس کے بعد ہم آپ کیوں ہمت نہیں کرتے, کیوں ہمت چور بنتے ہیں, بھینس کی طرح دودھ چور جو اپنے بچے کے لیے دودھ چڑھا لیتی ہے. یہی حال نفس کا ہے جو حرام لذتوں کے لیے ہمت چوری کرتا ہے, پوری ہمت استعمال نہیں کرتا. حضرت والا نے اس کو یہاں پہلے تشریح گزر چکی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں جب بھینس کا بچہ ہوتا ہے تو جب اس کے دودھ لینے کا وقت آتا ہے تو مالک جب دودھ نکالنا چاہتا ہے تو فرمایا جب وہ مالک دودھ نکالنا چاہتا ہے تو بھینس اپنا دودھ چرا لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں نے پورا دودھ دے دیا تو میرے بچے کو کیا ملے گا. تو فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ بھینس جانور ہے, اس کو عقل نہیں ہے کہ میرے مالک نے مجھے اتنے ہزاروں میں خریدا ہے، میرا بچہ بھی اسی کے کام آئے گا، تو کہ اور میرے لیے وہ ڈاکٹر بلاتا ہے، مرہم پٹی کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میرے جو وقت پہ کھانا کھلاتا ہے، تو کیا وہ میرے بچے کو کچھ دودھ نہیں دے دے گا؟ تو فرمایا ہم بھی ہمت جو اللہ نے دی ہے اس کی چوری کرتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑیں گے تو مر جائیں گے، ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے، ہماری خوشیوں کو ہماری خوشیاں ختم ہو جائیں گی. فرمایا اللہ تعالیٰ عارضی لذت لیتے ہیں، دائمی لذت عطا فرماتے ہیں، یعنی اپنا پیار اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرت والا کا یہ عجیب شعر ہے کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا گناہ سے بچے، اللہ کو خوش کیا، اپنی آرزوؤں کو خون کیا، جنت آج تو نہیں ملے گی. تو فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے مگر دل میں خالق جنت لیے ہوئے. فرمایا اللہ کا جو عاشق ہے وہ اپنے ساتھ جنت نہیں، خالق جنت ساتھ لے کر چلتا ہے. بس جس دن ارادہ کر لو گے کہ اے ظالم نفس تیری لذتوں سے مجھے میرا اللہ زیادہ پیارا ہے، اے ظالم نفس تیری لذتوں سے مجھے میرا اللہ زیادہ پیارا ہے، ساری زندگی اے نفس تیری ڈیمانڈ کو میں مثل سانٹ کے میں نے آزمایا ہے، لیکن مجھے عرق کے بید مشک اور افتیمون ولایتی، بہت مشکل نام ہے، بس برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، سر بستہ پینا پڑا اور میرے قلب میں پریشانیوں کے ہنگامے شروع ہو گئے، تیری بات مان کر کبھی چین نہ پایا، لیکن اللہ کی بات جب مانی تو اللہ نے میرے قلب کو چین دیا، لہذا اس مولا کریم کی بات مانو، نفس سے دشمن کی بات مت مانو، آج سے ارادہ کر لو چاہے جان رہے یا نہ رہے، اے نفس تجھے لگام دینا ہے، تجھے لگام دینا ہے اور مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے، ارادہ کر لو، اللہ نے ہمت دی ہے، آج ہی ارادہ کر لو، آج کی تاریخ سے ہم اپنے مولا کو ناراض کر کے حرام لذتیں نہیں لیں گے. بس یہی دو کام اللہ نے بتائے ہیں اللہ والا بننے کے لیے، جس کی میں نے تلاوت کی، کونو مع صادقین، اور دوسرا کام ہے کونو مع صادقین، یعنی سچوں کے ساتھ رہو، اور دوسرا جو کام ہے مجاہدہ، جو آیت والذین جاہدوا فینا ہے، کہ شیخ کی صحبت گلاب اور چمبیلی ہے، اور ہم لوگ کیا ہیں، تل ہیں، اور تل کا مجاہدہ کیا ہے، تل کی رگڑائی، پھر گلاب کے پھول میں بسائی، پھر کولوں میں پسائی، انشاءاللہ تعالی پھر جو تیل نکلے گا وہ تل کا نہیں ہوگا، روغن گل ہوگا، روغن چمبیلی ہوگا. مجاہدہ اٹھانے کے بعد اہل اللہ کی صحبت کے پھولوں کی برکت سے نفس کا بھی تیل نکل جاتا ہے. ایک صاحب بمبئی کے آئے تھے، وہ تیل کا کام کرتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کس کس چیز کا تیل نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرسوں کا تیل نکالتا ہوں، باپچی کا تیل نکالتا ہوں، گل بنفشہ کا بھی تیل نکالتا ہوں. میں نے کہا کبھی نفس کا بھی تیل نکالا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نفس کے تیل سے کیا فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ نفس کا تیل اگر نکال دو تو تم بھی ولی اللہ ہو جاؤ گے، اور جس کو لگاؤ گے وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا. اس کی غلط ڈیمانڈ کو پیس ڈالو، حرام خواہش کو پورا نہ کرو، بس سمجھ لو نفس کا تیل نکل گیا. یہی نفس کا تیل تو ولی اللہ بناتا ہے. 70 سال کی زندگی کا نچوڑ میں نے آج آپ کو پیش کر دیا کہ بس شیخ کے ساتھ رہو اور تہیا کر لو کہ ہم مر جائیں گے مگر اپنے مولا کو ناراض نہیں کریں گے. اگر نفس کہتا ہے اگر تم بد نظری کا لعنتی کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، تو تم نفس کو یہی جواب دو، ہم لعنتی کام کر کے جینا نہیں چاہتے. حضرت والا کا ایک شعر یاد آیا کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں جن سے اے میرے دوستوں رب میرا ناراض ہوتا ہے. اگر نفس کہتا ہے تم اگر بد نظری کا لعنتی کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے، تو تم نفس کو یہی جواب دو، ہم لعنتی کام کر کے جینا نہیں چاہتے. لعنتی کام نہ کرنے سے اگر موت آتی ہے تو ہم ایسی موت کو عزیز رکھتے ہیں. بتاؤ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں ہے کہ نفس تمہارا دشمن ہے؟ کیوں بھائی امتی ہو کر ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایمان لانا فرض ہے یا نہیں؟ بس دشمن کی بات مت مانو، اللہ کی بات مانو، نبی کی بات مانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. یقیناً نفس کثیر الامر بالسوء ہے, یعنی برائی کا حکم دینے والا ہے, بہت زیادہ برائی کا تقاضا کرنے والا ہے. تو نفس سے امارہ کا بھروسہ مت کرو, رحمت کے کام کرو, عذاب کے کام مت کرو. رحمت کے کام کرو گے تو الا ما رحم ربی رہو گے, نفس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آج کی تقریر میں دو ہی مختصر چیزیں ولی اللہ بننے کی ہے. کسی ولی کے ساتھ پیوند کاری کر لو, اور کیسے معلوم ہو کہ یہ ولی اللہ ہے, تاکہ دھوکہ نہ ہو, یہ دیکھ لو کسی ولی اللہ کے ساتھ بھی رہا ہے یا نہیں. کیسے معلوم ہو کہ یہ دیسی آم لنگڑا آم بن چکا ہے, بس دیکھو کہ دیسی آم لنگڑے آم کی قلم کھا چکا ہے یا نہیں, اور پھر ذرا چکھ بھی لو, مارکیٹ میں اس کا ریٹ بھی لے لو. خاص کر جو ماہرین فن ہے ان سے دیسی آم کی اور لنگڑے آم کی پہچان کرو. علماء دین ماہرین فن ہے, ان کی نظر سے پوچھو کہ فلاں پیر ہمارے لیے کیسا ہے. منصف مزاج علماء دین آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے, نہ دھوکہ کھائیں گے. جس پیر سے علماء مرید ہو رہے ہیں تو سمجھ لو یہ پیر سچا ہے, کیونکہ علماء دین کے پاس علم دین کی روشنی ہے. جو علم کی روشنی میں پورا نہیں اترتا علماء اس سے رجوع نہیں کرتے. یہ بہت آسان معیار ہے کہ جس شیخ سے علماء بیعت ہو رہے ہیں, مفتیان کرام بیعت ہو رہے ہیں, شیخ الحدیث بیعت ہو رہے ہیں, استاد الحدیث بیعت ہو رہے ہیں, بس یہ آپ کے معیار کے لیے اور ہمارے معیار کے لیے کافی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علماء بھی وہ ہوں جن کو ان کے بڑے سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ حق پر ہیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے پاس آپ جمعرات کو آ کر دیکھیں, خاص طور پر کتنے بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث اپنے اداروں کے نگران مفتی رئیس دارالفتا وہ تک الحمدللہ بیعت ہیں. تو فرمایا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارا شیخ اللہ والا ہے, اللہ والوں کا جو وزن ہے, جو کسوٹی ہے, اس پر پورا اتر رہے ہیں. فرمایا یہ کافی ہے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر چمکا دڑوں کا اندھیرا نہیں ہے, علماء موجود ہیں, اور علماء غلط بات کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے, یہ گناہ ہے. پھر بھی اگر وہ شیخ نہیں مانے تو حضرت والا نے فرمایا ایسا شیخ شیخ نہیں ہے, ایسا شیخ شیخ نہیں ہے بلکہ میخ ہے, کیل ہے, بھاگو اس سے. لیکن فرمایا جو شیخ اللہ تعالیٰ پر اللہمہ فدا ہو اور تقویٰ سے رہتا ہو, بلکہ جیسے میں نے کل بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہلوا دی, تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے شیخ کس مزاج کے ہیں. علماء ماشاءاللہ بیعت ہو رہے ہیں, یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور پھر ان کے شیخ کو, ان کا شیخ بھی محبت کرتا تھا, ان پہ بھروسہ تھا یا نہیں تھا, وہ بھی کل عرض کیا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کتنی کتنی مجالس میں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے بیان کرواتے تھے. حضرت والد صاحب نے حضرت والا کے ساتھ سفر کیا ساؤتھ افریقہ کا, تو ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے اسٹینگر, وہاں پر اس مسجد میں جہاں پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اعتکاف فرماتے تھے, وہاں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا ایک یا دو بیان ہوئے حضرت والا کے ساتھ. جو علم کی روشنی میں پورا نہیں اترتا علماء اس سے رجوع نہیں کرتے. ہمارے جامعہ کے بڑے مفتی صاحب حضرت والد صاحب سے بیعت, پھر استاد الحدیث جو یہاں پر مشکات شریف, ترمذی شریف اور حدیثوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں, ان کا تعلق حضرت والد صاحب سے. پھر کتنے مفتیان کرام ماشاءاللہ, کتنے مدارس کے علماء الحمدللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہیں. آگے حضرت والا اور کسی کو دیکھنا ہو وہ جمعرات کو آ کر, جب حضرت والد صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو دیکھ لیں. ابھی حضرت والد صاحب نہیں ہیں, ابھی ہی کتنے علماء ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں, ہم دیکھ لیں. تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ جو علم کی روشنی میں پورا نہیں اترتا علماء اس سے رجوع نہیں کرتے. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے علماء اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں. بس یہ ارادہ کر لو کہ مولا کو راضی کرنے میں جان دینا ہے. بتاؤ جان کا زیادہ حق ہے یا اللہ کا؟ اب کس دل سے کہوں, بس دل میں اللہ اتار دے. اللہ تعالیٰ پہلے میرے دل میں اور ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں اتار دے. بس دعا کرو, اب آگے دعا ہی کا سہارا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ڈال دے کہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کوئی کہے کہ حضرت میں تو میرا تو جذبہ ہے لیکن مجھ سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں, تو حضرت والد صاحب نے فرمایا یہ جذبہ نہیں ہے, یہ صرف باتیں ہیں, بس جذبہ اگر ہوتا، پکا ارادہ اگر ہوتا تو فرمایا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اگر پھر بھی ہو گیا تو وہ گناہ میں پڑا نہیں رہے گا بلکہ توبہ کر لے گا. حضرت والا کی ہی کتاب میں حدیث شریف پڑھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہے جو توبہ کرنے والا ہو چاہے دن میں 70 دفعہ گناہ ہو جائے. یعنی 70 دفعہ اگر گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی تو یہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہے. ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ڈال دیں، اللہ کا شکر ہے حضرت والد صاحب کا جملہ ذہن میں آ گیا، فرمایا یہ پکا ارادہ نہیں ہے، اسے جذبات ہیں بس. پکا ارادہ ہو گیا اللہ میں جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کو خوش کرنے میں جان کی بازی لگا دیں، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کے حرام مزہ اپنے اندر نہ آنے دیں. اور جب ہم جان کی بازی لگائیں تو ہماری جان آپ اپنی محبت کا وہ رس گھول دیجئے کہ ساری دنیا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ناچیز ہو جائیں. آپ بڑی چیز ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں، تو آپ کے قرب کے سامنے سارا جہاں ہمارے لیے ناچیز ہو جائے. اور ناچیز پر ہم نہ مریں کہ یہ لاشیں ہیں، لاشیں، لاش مانا لاشیں، لاشیں پر مریں گے تو خود بھی لاش، مثبت لاش، ڈبل لاش ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اپنی محبت کاملہ اور سلامتی و عافیت کے اور سلامتی و عافیت کاملہ نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ولی اللہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے تمام مصائب دنیاوی و اخروی سے اور مخلوق کی جانب سے ہر قسم کے مصائب سے اللہ تعالی عافیت کاملہ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے اپنا پیارا بنا دے، اور ان باتوں پر اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے درد دل میں سے ایک ذرہ اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ 5 منٹ آئیں کچھ بدا لے.
شیخ دامت برکاتہم کے حکم پہ ایک جگہ مجلس ہوتی ہے منگل والے دن، تو وہاں طائب صاحب دامت برکاتہم کے اشعار پڑھ رہا تھا، تو اس دوران والدہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. والدہ ہماری پیاری والدہ، اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے، کینسر میں انتقال ہوا، تو حضرت سے تعلق میں تھی، اور میں نے حضرت سے سنا خود قبرستان میں، حضرت نے فرمایا کہ مجھے اقرب الی الیقین ہے کہ یہ خاتون جو ہے اللہ والی تھیں 100%. اور پورے گاؤں سے سندھ میں آپ کو پتا ہی ہے، مفتی صاحب کو تو اچھے طریقے سے پتا ہے سندھ میں کتنا مشکل ہوتا ہے تقویٰ سے رہنا گاؤں والی خاتون کا. تو والدہ کو جب بیماری ہوئی تو کسی نے تانا دیا، گھر کے رشتہ داروں میں سے قریبی رشتہ داروں نے کسی نے تانا دیا کہ یہ تمہیں جو کینسر ہوا ہے، یہ تمہیں بیماری ہوئی ہے، تمہیں شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے ہوا. تو والدہ آخری وقت تک بہت تکلیف میں تھی اس جملے کی وجہ سے، ہر وقت جو ہے وہ روتی رہتی تھی یہ بات یاد کر کے. تو طائب صاحب دامت برکاتہم کا ایک شعر والدہ کی طرف سے، جب یہ تکلیف برداشت کرتی تھی تو یہ شعر یاد آتا تھا حضرت کی برکت سے.
سوچوں تو کلے جائی آ جائے میرے منہ کو، سوچوں تو کلے جائی آ جائے میرے منہ کو، اپنوں نے کلیجے میں خنجر وہ اتارے، اپنوں نے کلیجے میں خنجر وہ اتارے. سوچوں تو کلے جائی آ جائے میرے منہ کو، اپنوں نے کلیجے میں خنجر وہ اتارے ہیں، اپنوں نے کلیجے میں خنجر وہ اتارے ہیں۔
ان عقل کے ماروں کو پھر ہماری والدہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا انہیں اشعار میں،
دنیا سے کہو اپنی وہ جیت پہ خوش ہو لے، دنیا سے کہو اپنی وہ جیت پہ خوش ہو لے، یہ عشق کی بازی ہم خود جان کے ہارے ہیں، یہ عشق کی بازی ہم خود جان کے ہارے ہیں، دنیا سے کہو اپنی وہ جیت پہ خوش ہو لے، یہ عشق کی بازی ہم خود جان کے ہارے ہیں، ہے زیست انہیں پیاری ہم زیست کے پیارے ہیں، وہ عقل کے بندے ہیں ہم عشق کے مارے ہیں، وہ عقل کے بندے ہیں ہم عشق کے مارے ہیں، ہے زیست انہیں پیاری ہم زیست کے پیارے ہیں،
زیست یعنی زندگی،
ہے زیست انہیں پیاری ہم زیست کے پیارے ہیں، وہ عقل کے بندے ہیں ہم عشق کے مارے ہیں، وہ عقل کے بندے ہیں ہم عشق کے مارے ہیں۔
اس پر مجھے ایک بات ذہن میں آئی، کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو ابھی زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، پر مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جب انہوں نے کچھ باتیں کی تو پھر اس کے بعد ورقہ نے کہا کہ آپ کو آپ کی قوم والے یہاں سے نکال لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ کیا میری قوم مجھے نکال لے گی، معلوم ہوا اس حدیث شریف کے جملے سے کہ اپنوں سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب تکلیف اپنوں سے پہنچی، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ اپنے بیٹوں سے کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دلوا دی فوراً۔ میرے دوستوں ساتھیوں، فور آج اگر کسی کو پتا چلے کہ میری بیٹی کو یہ تکلیف پہنچا رہا ہے میرا داماد، یا ان کا سسرال کتنا روتا ہے کتنی دعا کراتا ہے، یا تکلیف نہیں طلاق، ڈائریکٹ طلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ حضور یہ سنت ہے کہ اپنوں سے تکلیف کا پہنچنا۔ اپنوں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، تو ایک مرتبہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم اختر، بعض خدمت ایسی ہوتی ہے جو صرف بیوی ہی کر سکتی ہے، تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے ایک بات ایسے ہی کہہ دی باتوں میں، تو حضرت والا اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا اماں آپ کی نکاح کی تو عمر نہیں ہے، لیکن ہمارے جو شیخ ہیں ان کو بھی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح کہاں، اچھی بات ہے ٹھیک ہے۔ تو حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوتیلے بیٹے بھی تھے، اسی لیے وہ جملہ ہے کہ حضرت والا فرماتے ہیں نا کہ میری والدہ سے میرے شیخ نے فرمایا کہ حکیم اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جب یہ نکاح ہوا بڑی عمر میں، اور آج بھی ہمارے اتنا علم آنے کے بعد بھی لوگ مایوب سمجھتے ہیں، تو ہندوستان میں ہندوؤں کی رسم و رواج کی وجہ سے بیوہ کا دوسرا نکاح بہت برا سمجھا جاتا تھا، تو حضرت والا کے سگے رشتہ داروں نے حضرت والا کی والدہ کے بارے میں جملے کہنا شروع کر دیے. کیا کیا جملے. خیر تو حضرت والا کو اتنا غم ہوا, اتنا غم ہوا کہ مسجد میں حضرت والا حاضر ہوئے اور سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رونے لگے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا, میں اور حضرت والد صاحب دامت برکات تم تھے اور بھی ہمارے گھر کے, تو فرمایا کہ حضرت اسی وقت تھوڑی دیر میں جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کے کسی بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کوئی بیمار ہو گیا, کسی کے ساتھ کیا کیا معاملہ, کسی کے ساتھ کیا معاملہ. تو جو اپنے ہوتے ہیں ان کی تکلیف تو آئے گی, جب ہم اللہ والے بنیں گے تو وہ مذاق تو اڑائیں گے, لیکن وہ جب وہ صبر کریں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی کہ حضور نے فرمایا مجھے میرے گھر والے نکالیں گے, میرے شہر والے مجھے نکالیں گے. حیرت ہوئی, ورقہ نے کہا ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجالس 11 ملکوں میں 52 جگہ پر سنی گئی, اور خواتین مردوں کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے کانفرنس کی, اور خواتین 155 ہیں. ہم جو جب موجود ہیں جو موجود نہیں, اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب دامت برکات ان کی دعاؤں سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے, اور وہاں پہ جو ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے. اچھا مردوں میں 4 آ گئے بھائی, بچوں کو ٹافیاں دے دیں.